بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني رحمة الله عليه في رسالة شرح الدرس الجارية، پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے قصے پر، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں بیان کی تھیں، اور آخر میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ مسلمان مسلمان ہی ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان شخص پر کفر کا فتویٰ لگائے، الا یہ کہ اس شخص سے نواقض اسلام میں سے، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے منافی کوئی عمل یا قول یا عقیدہ واضح نہ ہو جائے اس سے، اور جب تک اس پر حجت نہ قائم ہو جائے. بات واضح ہے، کوئی دلیل پوچھیں تو متفق علیہ روایت ہے، سیدنا اسامہ بن زید کی روایت، جب انہوں نے ایک شخص کو اس وقت قتل کیا میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، جب اس شخص نے اپنے سر پر تلوار کو دیکھا، اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ، سید اسامہ نے اس شخص کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں سید اسامہ سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، صحیحین میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشققت عن قلبه، اے اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ کلمہ پڑھنے تو بات ختم ہو گئی، اب وہ مسلمان ہے، اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے یقین کے بنیاد پر. یقین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ منافق ہے، وہ جانے اس کا رب جانے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے منافقین تھے، منافقین کے سردار بھی موجود تھے. کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے تعلق سے کوئی کفر کا حکم جاری کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کفر کا حکم جاری کیا؟ نہیں. لیکن انصاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دنیا میں دھوکہ دے دے وہ، لیکن آخرت میں جہنم کی بدترین جگہ پہ ہوں گے، درک الاسفل. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ تو دیتے رہے لیکن اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اچھا، اگر منافق نہیں ہے، ہے تو مسلمان، لیکن اس سے کوئی کفر یا قول یا کفر یا عمل سرزد ہو گیا، اب مثال کے طور پر کسی نے دین کو گالی دی، نبی کی شان میں گستاخی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، یا قرآن جن کی بے حرمتی کی ہے نعوذ باللہ، اس سے کفر عمل ہو گیا، کیا اس پر فوراً کفر فتویٰ لگانا چاہیے؟ یہ کوئی شروط ہیں، کوئی موانع ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا ضروری ہے؟ کیا خیال ہے؟ شروط ہیں، جب تک شرطیں پوری نہیں ہوتی اور موانع رکاوٹیں دور نہیں ہوتی، آپ کسی مسلمان پر کفر فتویٰ نہیں لگا سکتے، اگرچہ وہ کفر بھی کر رہا ہے. عجب بات دیکھیں آپ، کیسے اگر دین کو گالی دینے والے پاگل ہو پھر کافر ہے کیا؟ وہ مرفوع القلم ہے. تو کہاں سے ہمیں پتا چلا ہے کہ پاگل پر کفر فتویٰ نہیں لگایا جاتا؟ کیونکہ ایک معنی موجود ہے. اسی طریقے سے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کو اس کے رب کے حوالے کر دیتے ہیں. اس شخص نے کلمہ پڑھا, سیدنا اسامہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا, مجتہد ہے, صحابی ہیں, عالم ہیں, اور دیکھیں میدان جنگ میں جہاد اللہ تعالیٰ کے راز میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھے گئے, اور کئی صحابہ کو اس شخص نے قتل بھی کیا تھا. اور سیدنا اسامہ اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے فلاں فلاں نام لے کے صحابہ کی, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا نام سے نرمی کر لیں تھوڑی سی, لیکن نہیں. اشقت عن قلبی یا اسامہ, آخر اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ تو کیا کرے گا قیامت کے دن جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت قائم کرے گا تو کیا باقی کیا رہتے تھے؟ یہ وعید دیکھیں, یہ مطلب نہیں کہ سیدنا اسامہ کافر ہو نعوذ باللہ, یا نعوذ باللہ کوئی فاسق فاجر, ہرگز نہیں. صحابہ کرام وہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود گواہ دے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, لیکن بشر ہیں, اجتہادی غلطیوں سے ہوئی. ایک اجتہادی غلطی ہے جس کی نشاندہی اللہ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. اب ہمارے لیے سبق ہے, آج جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں, یہ بات سے میں بار بار دوہرا رہا ہوں, آج ہمارے ملک میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, کون سا ہفتہ ہے جو بم بلاسٹ نہیں ہوتا اور 20-30-40 لوگ مر جاتے ہیں اور کئی زخمی ہوتے ہیں؟ کیا قصور ہے ان کا؟ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بوڑھوں کا, بزرگوں کا کیا قصور ہے؟ عورتوں کا کیا قصور ہے؟ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. یہ کیسے مسلمان ہیں میرے بھائی جن کے شر سے نہ تو جن کے زبان کی شر سے اور ہاتھ کی شر سے کوئی مسلم محفوظ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ کہ وہ کافر ہو گئے, لیکن ایسا عمل کرنا کیا مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ انَ للہ و انَ الیہ راجعون. تو یاد رکھیں یہ چند اہم باتیں ہیں, یہ حدیث آ گئی ہے, میں اس کو اس لیے بار بار دوبارہ یہاں سے میں نے ابتدا کی ہے, اگر ہم پڑھ چکے ہیں درس میں, میں اپنے آپ کو یاد سب سے پہلے اپنی یاد دہانی کر رہا ہوں, اور پھر ساتھیوں کے حافظ انسانیوں کی بھی یاد دہانی کروں کہ آج کے دور میں یہ جو فتنہ ہے, یہ جو آزمائش ہے, بڑی خطرناک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس فتنے میں جو بھی یہ اس دلدل ہے, جو بھی اس کے قریب جا رہا ہے وہ غرق ہو رہا ہے, الا برحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں اس فکر کی بات کر رہا ہوں, یہ جوان جو بم بلاسٹ کر رہے ہیں یہ یہود و نصارہ نہیں, ایک جان پیٹر کوئی سدھو مدھو نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, اپنے ہی بیٹے ہیں, اپنے ہی مسلمان ہیں. آخر اس طریقے سے ان کی ذہن سازی کی گئی ہے کہ آج یہی بچے اپنے ہی مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے ہیں. آخر کہاں پہ خلل ہے, کہاں پہ مسئلہ ہے؟ کتنی خوبصورت ہیں یہ بچے, کتنی یعنی عظیم ہیں یہ لوگ, سچ بات ہے, ان کی عظمت دیکھیں کہ میری جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے اپنے دین کے. وہ سمجھتے یہی دین ہے, خوارج کا منہج کیا ہے, یہی تو ہے, یہی سمجھتے ہیں حکم الا للہ, اس پر گردن کٹوا لیں گے ہم. اور اسی آیت کی غلط مفہوم کو لے کے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھی کہ نہ اٹھی, سیدنا علی کے خلاف تلوار اٹھی کہ نہ اٹھی, وہ چاہتے تھے اس دین کو بچانے کے لیے, دین کی حفاظت کرنا چاہتے تھے, لیکن کہاں کتنی دور نکل گئے, حد سے کتنی دور نکل گئے, یہاں تک کہ صحابہ کرام انہوں سیدنا علی کو ان کو قتل کرنا پڑا. سبحان اللہ. تو اس فتنے سے آگاہ رہیں, اور علم کی بنیاد پر دلیل کے ساتھ بات کر اگر کوئی شخص بات کرنا چاہتا ہے, ان کے پاس سوائے جہالت جوش اور جذبات کے کچھ بھی نہیں, واللہ واضح نصوص ہے. یہی حدیث لے لیں آپ, یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ لوگ نہیں ہے, ہمارا مقصد جو ہے مثال تو امریکن امبیسی ہے یا فلان جگہ ہے. ارے تم کتنے امریکن مارے ہو تم نے, مجھے بتاؤ, ایک مرا. اب مساجد میں کون سے امریکن بیٹھا ہے میرے بھائی؟ اپنی مساجد میں جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں, اب اللہ کے گھر میں کون سا امریکن وہاں پہ چھپا ہے, مجھے بتائے, کوئی بیٹھا ہے؟ کہتے نہیں ہماری نیت یہ نہیں, تمہاری نیت کیا ہے تمہاری میری, جو ہم تو اپنے عمل کو دیکھ رہے ہیں, عمل کو نہیں آپ کو, جو دہشت گردی پھیلا رہے ہو اور مسلمان قتل عام کر رہے ہو. برحال سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ فکر رہے گی, یہ لوگ بھی رہیں گے. اور حق بھی رہے گا باطل بھی رہے گا. تو قیامت حق اور باطل کے بیچ میں جنگ جاری رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن ایک سوال ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھا کرے, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت میں کہاں پہ ہوں, کس کے ساتھ ہوں؟ میں نے کسی کا جواب نہیں دینا, میں اپنے والد کا جواب بھی نہیں دینا, میں نے اپنا جواب دینا. پہلے حق کے ساتھ ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور بار بار شکر ادا کرو. عمل سے شکر ادا ہوتا ہے, زبانی کلام نہیں ہوتا. صرف زبانی کلام اللہ کا شکر نہیں ہوتا, عمل کر کے دکھائیں کہ واقعی میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اگر نہیں, اہل باطل کے ساتھ ہوں تو ابھی وقت ہے توبہ کا, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اس سے پہلے کہ موت آ جائے یہ دروازہ بھی بند ہو جائے, ابھی وقت ہے توبہ کرنے. اللہ علیہ واپس آتے درس کی طرف. جیسا فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, وامر بذلك السلف وجمهور الفقهاء وجمهور الفقهاء في ان ما استباحه اهل البغي من دماء اهل العدل بتاويل سائغ لم يضمن بقول ولاده ولا كفاره. اور سلف صالحین نے اور جمہور فقہا نے اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے, اور اس میں ایک مثال بھی دی ہے. فی ان ما استباحه اهل البغی من دماء اہل العدل, اہل بغی اہل بغاوت کو کہتے ہیں جو بغاوت پر اتر آتے ہیں. اب باغی جب بغاوت پر اتر آتا ہے اور حکمران وقت کے خلاف وہ کاروائی کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے یا چند مسلمانوں کو قتل بھی کرتا ہے, یہ باغی لوگ جو ہیں جیسا فرماتے ہیں اہل عدل کا قتل بھی کرتے ہیں مسلمانوں میں سے, لیکن ان کے پاس ایک تأویل ہے, تأویل کی بنیاد پر. تأویل چیز بھی ہو سکتی ہے, الگ بھی ہو سکتی ہے, تأویل ہے ان کے پاس. لم یضمن, وہ ضامن نہیں ہوتا, اہل بغی ضامن نہیں ہوتے, نہ تو قصاص ہوتا ہے ان کا, نہ دیت ہوتی ہے, نہ کفارہ ہوتا ہے. کون؟ جو ان کو قتل کرتا ہے. وَإِن كَانَ قَتْلُ وَقِتَالُ مُحَرَّمًا, اگرچہ ان کا جو قتل کرنا ہے عام مسلمانوں کو, ان کا قتال جو وہ حرام ہے, اور تقریر بھی ہوتی ہے ان کے اوپر. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ خوارج بھی شامل ہیں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ خوارج کی نہیں ہو رہی. جیسا فرماتے ہیں اہل البغی, اہل البغی اور خوارج میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ فرق ہے تو کیا ہے, کوئی جانتا ہے؟ ایک بنیادی فرق ہے دونوں میں. اگر خوارج ہوتے تو ایسی بات ہرگز نہ ہوتی, اور رفع الملام میں ان کا ذکر بھی نہ ہوتا. ائمہ اعلام میں سے کیا خوارج ہے؟ نہیں ہے. تو اس وقت خوارج کی بات نہیں ہو رہی. پہلی بات یہ ہے, تو بغاوت کرنے والے اور خوارج میں کیا فرق ہے؟ دو لفظوں میں آسان فرق ہے. تکفیر نہیں کرتے اہل بغی, تکفیر نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ایک تو یہ فرق ہے. اور کوئی جانتا ہے؟ خوارج نکلتے ہیں دین کے نام پر, اور اہل بغی نکلتے دنیا کے نام پر. اہل بغی کی دنیا چاہیے. اہل بغی بدعت ہی نہیں ہے, کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, اور خوارج بدعت ہی ہیں. دین کے نام پہ خارج ہوتے ہیں, پھر تکفیر بھی کرتے ہیں, قتل بھی کرتے ہیں. سب کس نام پہ, کس چیز کے نام پہ ہوتا ہے؟ دین کے نام پہ ہوتا ہے. شیخ عبد المحسن عباد البدر حفظه الله فرماتے ہیں, جب ان سے سوال کیا گیا خوارج اور بغا میں کیا فرق ہے, فرماتے ہیں خوارج وہ ہیں جن کے پاس فاسد عقیدہ ہے, فاسد عقیدے والے ہیں, اور خروج بھی کرتے ولاۃ امر پر, اور اہل بغی جو ہیں بغات وہ بھی ان سے بھی خروج ہوتا ہے, بغات وہ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ خوارج کی طرح فاسد عقیدہ نہیں رکھتے, وہ تو صرف اور صرف کرسی کے لیے جنگ کرتے ہیں, حکمران بننے کے لیے لڑتے ہیں. تو پھر کیسا فرماتے ہیں کہ خوارج جو ہیں جیسا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں, کفر فتویٰ لگاتے ہیں, تو یہ حکم شرعی ہے, ٹھیک ہے نا, اور شریعت دین کی بنیاد پر جو بغاوت کرتا ہے اسے خارجی کہتے ہیں. شیخ صاحب فرجان حضرت اللہ فرماتے ہیں خوارج کے پاس تعویل صحیح نہیں ہے, خطا پہ ہیں, جو باغی ہوتے ہیں ان کے پاس صحیح تعویل ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ دین کے نام پر نہیں نکلتے. خوارج دین کے نام پہ نکلتے ہیں اور جتنے بھی نصوص ہیں شریعت کے خوارج کے خلاف ان سب کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. اگر ایسا فرماتے ہیں وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب, یہ شرط ہم نے بیان کی ہے لحوق وعید, یعنی جس سے کوئی حدیث کے خلاف کسی کوئی امام ہے کوئی مفتی ہے کوئی عالم ہے اس نے کسی حدیث کے خلاف کوئی عمل کیا ہے, اب جو وعید اس حدیث میں امام اس وعید سے بری ہے, جو سزا اس حدیث میں موجود ہے اور امام نے اس کو چھوڑ دیا ہے حدیث کو ترک کر کے اس وعید والے عمل پہ عمل کیا ہے, تو ایسا فرماتے ہیں جو شرط ہم نے بیان کیا ہے لحوق وعید پہ, کیا شرط ہے کوئی جانتا ہے؟ العلم بالتحریم وان کان العلم بالتحریم, یا تو وہ جانتا ہو کہ یہ حرام ہے یا وہ اس کے لیے جاننا ممکن ہے, یعنی کوشش کی پھر بھی نہ جان سکا. جیسا فرماتے ہیں یہ شرط جو ہے لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب, بار بار اسے ذکر نہیں کیا جاتا کہ فلان امام نے غلطی کی پھر یہی شرط ہے پھر یہی چیزیں سب نے رکھی. استقرار العلم به في القلوب, کیونکہ اس چیز کا علم تو دلوں میں مستقر ہے. کس چیز کا علم؟ کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی عالم کسی حدیث کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے اس کے پاس عذر شرعی موجود ہے, اور حق العید کی شرط اس کے لیے پوری نہیں ہوئی کیونکہ ہے وہ سنی رسول جماعت میں سے ہے, اور سنی کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ منہج درست ہو وہ سنی ہوتا ہے. کما ان الوعد, اس کی پھر مثال دیتے ہیں, جیسا کہ وعد اور جزا کے نصوص, العمل مشروط باخلاص العمل للہ, جیسے کہ کسی اچھے عمل کے لیے جو جزا کا وعدہ کیا جاتا ہے کسی روایت میں کسی نص میں, تو اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ. اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ وعد بھی وہ جزا بھی پوری نہیں ہوتی, کیوں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ الاخلاص للہ سبحانہ وتعالی. دوسری شرط متابعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا میں ایک شرط کا ذکر کیا ہے, وہ بعدم حقوق العمل بالردة ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد, اور پھر کیا یہ شرط ہر حدیث جس میں وعد ہو اور کچھ خبری ہو اور کسی نیک عمل کے جزا کا کوئی ذکر ہو, کیا یہ لازمی ہے کہ اس حدیث میں یہ بھی کہا جائے کہ شرط کے اخلاص نیت کے ساتھ بیان کیا جائے؟ یہ معروف ہے مسلمات میں سے کہ یہ جو شرط ہے اخلاص نیت اللہ سبحانہ وتعالی, یہ عام شرط ہے ہر نیک عمل کے لیے ہے, معروف ہے نا مسلمات میں سے ہی. تو جیسے کہ یہاں پر ہم یہ ذکر نہیں کرتے، وعید کے لیے بھی ذکر نہیں کرتے بار بار کہ یہ وجوہات اس لیے ہم نے یہ وعید یا یہ فتوی سے عالم پر نہیں بلایا. تم محیط و قدر شیخ فرماتے ہیں اگر یوں بھی مان لیا جائے قیام الموجب للوعید، اب یہ وعید کا مستحق بھی ہو گیا ہے، چلیں چھوڑ دیں شرطیں، چھوڑ دیں باتیں، فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، پھر بھی اس وعید کو لگانے کا حکم جو پھر بھی متخلف ہو جاتا ہے اور یہ حکم ثابت نہیں ہوتا اس سنی عالم کے لیے. کیوں؟ لمانع، کیونکہ اس کی وجہ ہے کوئی رکاوٹ موجود ہے جو منع کرتی ہے اس حکم کو اس عالم پر لگنے سے. وموانع الحوق الوعید متعددہ، اور جو رکاوٹیں موانع ہیں کہ وعید یعنی سزا کہ جو یا عذاب کے جو حکم ہے وہ کسی بھی شخص پر جو سنی ہے اس کو اس پر حکم جاری کرنے سے جو روکتی ہیں متعددہ بہت ساری ہیں، ان میں سے منہا التوبہ، نمبر ایک توبہ، ہو سکتا ہے کہ اس عالم نے توبہ کر لی ہے، ٹھیک. ومنہا الاستغفار، کثرت استغفار بھی تو گناہ کو مٹا دیتی ہے کہ نہیں. ومنہا الحسنات الماحیہ للسیئات، اور وہ نیکیاں جو بدیوں کو مٹا دیتی ہیں، نمبر تین. نمبر چار، ومنہا بلاء الدنیا ومصائبها، دنیا کی مصیبتیں اور بلائیں جو انسان کی زندگی میں مقدر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ کے لیے صبر کرتا رہتا ہے یہ اس شخص کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اگر وہ گناہ ثابت بھی ہو گیا تب بھی وعید لگانے کا حکم تب بھی ضروری نہیں ہے. وَمِنَ الشَّفَاعَةُ الشَّفِيعِ الْمُطَاعِ، نمبر پانچ، اور کسی شفیع مطاع کی شفاعت، شفیع شفاعت بھی ہوگی تو شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے. اہل سنت و جماعت کے علماء کیا مستحق نہیں شفاعت کی؟ تو پھر کون امت مستحق؟ اگر وہ مستحق نہیں ہے، اگر اسے کو خطا بھی ہوئی ہے، غلطی بھی ہوئی ہے، اگر تو اشتہار میں غلطی ہے تب بھی اگر کوئی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، تو اسے جو غلطی ہوئی ہے ماننے کا تیار نہیں ہے، یہ وعید اس کو لاحق ہی ہوگی. تب ہی شخص فرماتے ہیں شفاعت، جو شفاعت کریں گے مطاع، جس کی شفاعت مانی بھی جائے گی، ظاہر ہے شفاعت کی شرطیں ہیں، اس لیے ہر کسی کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. شفاعت کتنی شرطیں ہیں؟ دو. کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی رضا. جب تک یہ دو شرطیں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ شفاعت قبول نہیں کرے گا. وَمِنْهَا، اگر یہ بھی نہ ہو، آخر چھٹے نمبر، وَمِنْهَا رَحْمَةُ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، ارحم الراحمین کی رحمت کا اگر مستحق سنی عالم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فإذا علمت هذه الأسباب كلها، اور اگر یہ سارے کے سارے اسباب ختم ہو جائے، معدوم ہو جائے، ولن تعدم الا في حق من اتى وتمرد، اور یہ کبھی بھی معدوم نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس شخص کے حق میں جو ہٹ دھرمی اور تکبر اور تو یعنی سے کام لے. وشرد علی اللہ شراز البعیر علی اہلہ، جو اللہ تعالیٰ سے ایسے دور بھاگتا ہے جیسا کہ ایک اونٹ اپنے مالک سے بھاگتا ہے. فہناک یلحق العید بہ، تب یہ وعید جو ہے اسے لاحق ہوتا ہے. کیا سنی عالم کبھی بھی اس طریقے سے نصوص کے سامنے تکبر ہر درمی سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسے دور بھاگتا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس معاملے میں ہے اور جانور اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ شیخ فرماتے ہیں وَلَن تُعْدَمَ إِلَّا فِي حَقُّ، نہیں یہ اسباب، ان اسباب سے محروم کون ہوگا؟ جانتے سنی تو نہیں ہو سکتا کہ عالم ہو یا سنی متبر ہو یا سنی جاہل بھی ہو. اگر سنی جاہل ہوتا نہیں ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں جیسے کہ یا دوسرا جو عام نہیں سمجھ لیا آپ, اور پتہ کہ سنی جاہل نہیں ہو سکتا. اگر جاہل تو پھر وہ سنی نہیں, اگر اس کے تھرو جاہل نہیں ہے کہ سنی کہتے اسی جو جس کے پاس سنت کا علم ہو. بارک اللہ فیک. تو جیسا فرماتے ہیں فَهُنَاكَ يَلْحَقُ الْوَعِيدُ بِهِ, تب یہ وعید جو ہے حدیث کو چھوڑنے کی جو وعید ہے تب لاحق ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. اچھا, وَذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْوَعِيدِ, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وعید کی حقیقت جو ہے کیا ہے؟ بیان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب, یہ جو عمل ہے جو کیا ہے یہ سبب ہے اس عذاب کا جو اسے ملنے والا ہے. اسی کو وعید کہتے ہیں نا. فاستفاد من ذلك, تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے تحریم الفعل وقبحه, یہ جو فعل ہے وہ حرام ہے اور قبیح بھی ہے. فعل برا فعل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یہاں پر شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ فعل فاعل میں فرق بیان کر رہے ہیں, ایک فعل جو محرم ہے اور ایک فاعل جو فعل کرنے والا ہے. فعل تو حرام ہے قبیح ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اما ان کل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا. لیکن جو فاعل ہے کہ جو بھی شخص ایسا فعل کرتا ہے جس میں سبب پایا گیا ہے فعل کرنے کا, تو یہ لازم ہے کہ وہ سبب جو ہے جس میں وعید ہے یا جو عذاب ہے اس کے لیے جو حکم جاری کیا جائے تو فہذا باطل قطعا, تو یہ قطعی طور پر باطل ہے. کیوں؟ لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جمع الموانع. کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے وعید کے حکم جاری کرنے کا یہ متوقف ہے دو چیزوں پر, وجود الشرط وزوال جميع الموانع. شرط موجود ہے وعید جاری کرنے کی اور موانع منتفی ہو گئے ہیں, رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں, تب اس وعید کا حکم لگایا جا سکتا ہے. اور موانع کتنی ہیں؟ شیخ صاحب نے ساتھ یہاں پہ بیان کی, سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں وإضاح هذا, اب ایک وضاحت درکار ہے, ذرا علمی بات ذرا غور سے سنیں. اب حدیث کو ترک کرنے کے احوال شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. وإضاح هذا, یہ جو بھی بات ہوئی ہے شرط کے مانع کی اور یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس کی وضاحت شیخ صاحب کریں, فرماتے ہیں اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان من ترک العمل بحدیث فليخل ثلاثة اقسام, جو شخص بھی حدیث کو ترک کرتا ہے تو وہ تین قسم سے خالی نہیں ہے. تین قسم سے ایک ضرور ہے, یاد رکھیں, جو بھی حدیث کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے. حدیث کے خلاف کب کوئی عمل کرے گا؟ جب وہ حدیث کو چھوڑے گا. اور حدیث کیوں چھوڑی ہے؟ یہ سارے اسباب ہم نے جانے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کیا صرف وہی یہی سبب ہے جس کا ذکر کیا گیا, یہی اسباب ہے یا کچھ اور بھی ہیں. ترک العمل بحدیث فلا يخلو من ثلاثة اقسام, تین قسم. الاول, پہلے قسم, اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين, پہلی صورت, پہلے قسم, حدیث کو ترک کرنا جائز ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے, اتفاق ہے. یعنی ممکن ہے کہ حدیث کو ترک کرنا ہو اور وہ بھی جائز بھی ہو اور اس پر اجماع بھی ہو امت کا. یہ میرا قول نہیں ہے, یہ کس کا قول ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. کیسے؟ شاذ روایت ہو. نہیں نہیں, دیکھیں ذرا, شاذ روایت آتی ہے. فرماتے ہیں, یعنی تو اس میں سے اسباب میں سے ایک سبب فرماتے ہیں, کتر کی فی حق من لم یبلغہ, جسے حدیث پہنچی نہیں وہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ اب اس کو چھوڑنا جائز تھا کہ نہ تھا؟ اس پر اتفاق ہے کہ نہیں؟ بھئی ایک شخص حدیث پہنچی نہیں ہے, اس نے عمل کیا حدیث کے خلاف عمل کیا, ٹھیک ہے. اب اجماع ہے مسلمانوں کا, اجماع سلف کا, کہ ایسے شخص پر کوئی وعید ہوگی؟ نہیں ہوگی. اچھا, کتر کی فی حق من لم یبلغہ, ٹھیک, ولا قصر فی الطلب مع حاجته الى الفتیۃ او الحکم, اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس حدیث کی طلب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, بڑے جدوجہد کیا لیکن پھر بھی حدیث اسے نہ ملی, نہ پا سکے. مع حاجته الى الفتیہ والحکم او الحکم, اس کے وجود سے حاجت بھی ہے فتویٰ دینے کی یا حکم صادر کرنے کی. میں واضح مثال دی تھی, ایک حدیث ہے, کون سی؟ وضو کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہم اللہ اکبر. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے, اور جو زیادہ الفاظ ہیں اللہم اجعلنا من المطهرین, یہ جو ہے یہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اچھا, امام شعبہ بن حجاج الواسطی رحمۃ اللہ علیہ کیا فتویٰ دیا کرتے تھے؟ یہ دعا نہیں پڑھنی وضو کے بعد, منع کر دیا, بلکہ اپنے شاگرد کو مارا بھی ہے. مارا کا مطلب مکے تو نہیں مارے, لیکن ایک دفعہ یوں ہوں, لیکن استاد کی ایک ہاتھ بھی شاگرد جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو ان کا جو کاتب شاور راک تھا ابو جعفر جو ہے وہ رونے لگے. امام شعبہ فرماتے ہیں یہ جو روایت تم آگے پیش کر رہے ہو تمہیں کس نے کہا یہ سن؟ پھر اپنا قصہ بیان کرتے ہیں, دو مہینے مسلسل سفر کر کے اس حدیث کی سند کے پیچھے گئے ہیں اور ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ثابت ہوئی. سند میں تین یا چار راوی ضعیف تھے. اب ایسا عالم جب اس خیر سے لوگوں کو روکتا ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے یا اس نے حدیث کے خلاف عمل کیا ہے؟ عجب بات ہے کہ زندگی ساری انہوں نے دعا نہیں پڑھی وضو کے بعد. باتفاق مسلمین, جیسا فرماتے ہیں امام شعبہ بن حجاج الواسطی, امام ہیں, محدث ہیں, سنی عالم ہیں, سلف صالحین میں سے. کما ذکرناہ, جیسا فرماتے ہیں, کما ذکرناہ عن الخلفاء الراشدین وغیرہم, جیسا کہ ہم نے خلفاء الراشدین کے تعلق سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور ان کے علاوہ ان کے بعد میں آنے والے ہیں. فہذا لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معره الترك شيء, اس میں کسی مسلم کو شک نہیں ہے کہ ایسا شخص جو حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اس بنیاد پر چھوڑنے کی وجہ سے کوئی بھی تنگی یا دقت یا وعید لاحق نہیں ہوتی. پہلی قسم واضح ہے. دوسری قسم یا دوسری حالت ترک حدیث کی, شخص فرماتے ہیں وإما أن يكون الترك غير جائز, اور یا وہ ترک جو ہے غیر جائز ہے, جائز ہی نہیں ہے حدیث کو چھوڑنا یا حدیث کے خلاف عمل کرنا. فهذا انڈر لائن کرے ذرا, فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة ان شاء الله, ان شاء الله تعالى. شخص فرماتے ہیں اور یہ ائمہ یعنی ائمہ سلف سے, سنی علماء سے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ایسا عمل ان سے صادر ہو انشاء اللہ تعالی, اور اللہ تعالی کی طرف اس مسئلے کو سپرد کر دیا. سبحان اللہ. سنی عالم جان بوجھ کے کبھی کسی حدیث کے خلاف عمل نہیں کرتے. جو ترک غیر جائز ہے اس میں سے ائمہ اعلام کو نکال دیا, وہ ایسے نہیں ہے. اچھا, لیکن اب لیکن آ گیا ہے. اب دو صورتیں ایسی ہیں, سبحان اللہ برکاتہ, جس میں ایک مشکل ہے. آئیے دیکھیں مشکل کیا ہے. لیکن قد يخاف على بعض العلماء, بعض علماء پر خدشہ ہوتا ہے, کس چیز کا؟ ان يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة, کہ کوئی شخص مکمل جد و جہد نہ کرے. شخص یعنی عالم, سنی عالم, کسی خاص مسئلے میں جو اسے جد و جہد کرنی تھی اس مسئلے کے دلائل ڈھونڈنے کے لیے, اس سے قاصر رہا, اور پھر جب قاصر رہا دلائل ڈھونڈنے میں تو غلطی ہو گئی. فَيَقُولُ مَا عَدَمْ أَسْبَابِ الْقَوْلِ, پھر وہ ایسا بات کرتے سے فتویٰ دیتا ہے جو کسی بنیاد یا خاص سبب کی بنیاد پہ نہ ہو. وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا نَظَرٌ وَاجْتِهَادٌ, اگرچہ وہ اس پہ یعنی غور و فکر کر کے اپنا اجتہاد بیان کرتا ہے. او يقصر في الاستدلال, یہ دلیل تو ملی ہے, اس دلیل کو سمجھنے کوئی قصور واقع ہو جاتا ہے. فیقول قبل ان يبلغ النظر نهايته, تو اس سے پہلے کہ مزید اس مسئلے کے تعلق سے دلیل اور استدلال پہ غور و فکر کرے, اس سے پہلے فتویٰ دے دیتا ہے. مع كونه متمسكا بحجه, اس کو انڈر لائن کرنے ذرا, اور حقیقتاً جو ہے وہ کسی حجت پر قائم ہے, جو پہلے سے حجت دلیل ہوتی ہے نا, اس کے بعد پہلے سے دلیل موجود ہے جس بنیاد پر فتویٰ دے رہا ہے. ابھی دوسری حدیث وہ سامنے آئی ہے, اس پہ اس نے جلدی کر کے ایک فیصلہ سنا دیا, مزید بحث کی ابھی ضرورت تھی, اس کے پاس پہلے بھی دلیل موجود ہے, دوسری دلیل بھی اس کے سامنے ہے, وہ مزید بحث مباحثہ کر سکتا تھا, وہ مزید دلائل ڈھونڈ سکتا تھا, لیکن اس پر وقت تنگ ہو گیا یا وہ خود قاصر ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے وہ اس غور فکر کی انتہا تک نہ پہنچ سکا. او یغلب علیہ عادۃ, یا تو اس پر حجت ہے پہلے سے, او یغلب علیہ عادۃ او عادۃ غرض یمنعہ من استفاء النظر لینظر فیما یغارض ما عندہ, یا کوئی اور وجہ, کوئی عادت ہے, کوئی غرض جس کی وجہ سے وہ انتہا تک اس مسئلے کی دلیل ڈھونڈنے میں انتہا تک نہ پہنچ سکا. فیل عارض ما عندہ, جو حجت اس کے پہلے سے موجود ہے اس کے معارض میں جو دوسری روایت موجود جس کو وہ چھوڑ رہا ہے اس کے انتہا تک نہ پہنچ سکا وہ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ إِلَّا بِالْإِجْتِهَادِ وَالْإِسْتِدْلَالِ, مجتہد ہے وہ یہ بات اجتہاد استدلال کی بنیاد پر ہی کر رہا ہے. فَإِنَّ الْحَدَّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَنْتَهَى إِلَيْهِ الاجتهاد قبل ان ينضبط المجتهد, اور جو حد جہاں تک اس نے پہنچنا ہے اجتہاد میں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ مجتہد وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا, بشریت کا تقاضا باقی رہے, بشریت کا نقائص باقی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اب ایک مثال ہے, دو مثالیں لیتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک مسئلہ تھا کہ طواف الحائض للضرورہ, کیا حائض عورت طواف کر سکتی ہے؟ طواف اب ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے طہارت شرط ہے, لازم ہے, بغیر طہارت کے طواف نہیں ہوتا. ایک مسئلہ سامنے آ گیا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت ہے جو دور سے آئی ہے قافلے کے ساتھ, اور اسے حیض کا خون جاری ہو گیا جبکہ طواف الافاضہ نہیں کیا. حج کے باقی ارکان پورے ہو چکے ہیں, طواف الافاضہ نہ کر سکی اور حج کا کون جانے ہو گیا. تو ایسے صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں بکنگ ہوتی ہے 14 تاریخ کی, بعض لوگوں کی 15 تاریخ کی, اور طواف الافاضہ نہیں کیا تو 10 تاریخ کو شروع ہوتے, اس سے پہلے جائز نہیں ہے. 10 ذوالحجہ کو جس کی بکنگ ہی 13 تاریخ کی ہے, یہ 14 تاریخ کی ہے, اور عورت کو حیض کا خون جاری ہو گیا 9 تاریخ کو, یا 10 تاریخ کو طواف الافاضہ کرنے سے پہلے, اب فلائٹ کینسل نہیں ہو سکتی. اگر کینسل دوبارہ بکنگ نہیں ہوتی اور پھر یہ عورت اکیلے واپس آ بھی نہیں سکتے اپنے ملک سے, پیسے نہیں ہے یا کوئی بھی محرم میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, وہ دوبارہ نہیں آ سکتی. اب اس ایسی کنڈیشن میں, ایسی سچویشن میں عورت کے سامنے کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا راستے ہیں؟ نمبر ایک کہ وہ بغیر طواف الافاضہ کیے حج چھوڑ دے اور چلی جائے. اس کا حج ابھی تک لٹکا ہوا ہے, نامکمل ہے, اور فرقۃ الاسلام اس سے ابھی ثابت نہیں ہوئی. اگلے سال آ کے اس نے حج کرنا ہے. اگر وہ اپنے آپ محصر سمجھتی ہے, بکرا جگہ کر کے جانا بھی چاہتی, اس کا حج نہیں ہوا. دوسری صورت کہ وہ بغیر طواف الافاضہ کے سفر کر کے واپس چلی اپنے ملک میں, ابھی بھی اپنے احرام کی حالت میں ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے, اس کا خاوند اس کے قریب نہیں آئے گا, اور شادی شدہ نہیں تو نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ طواف الافاضہ نہ کر لے. ایک سال میں, 2 سال میں اگر نہیں آ سکتی, تب تک وہ احرام میں, اس کا حج لٹکا ہوا ہے. اس سے زیادہ مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ بھی مشکل ہے. تیسری پاسبلٹی یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ حیض کے خون کے ساتھ ہی طواف کر لے کسی ناپاک حالت میں. وہ مضطر ہے اور تحفظ کر لے, پیر وغیرہ ٹھیک طریقے سے رکھ لے تاکہ زمین پر خون نہ گرے. اگر زیادہ منسز آتے ہیں تحفظ کرنے کے بعد, وہ طواف کر لے اور اپنے ملک میں چلی جائے, انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہے. اچھا, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا, ذرا غور سنیں کیا فرماتے اس فتویٰ کے بعد. فرماتے ہیں ولولا انی وجدت, یہ کتاب میں نہیں ہے, میں بہر سے مثال دے رہا ہوں. فرماتے ہیں ولولا انی وجدت من تکلم فی ہذہ المسئلہ, اور اگر سلف صالحین میں سے کسی کا قول مجھے نہ ملتا اس مسئلے میں, تو میں ان مصیبتوں کو کبھی بھی نہ جھیلتا. مصیبتیں ہیں نا, کہ اگر ایک فتویٰ دینا ہے, ایک نئی بات ہے اور نئی بات ہو رہی ہے, اسے پہلے کس نے کی بھی نہیں, یعنی متاخرین میں سے. تو انہوں نے ڈھونڈا سلف کے اقوال کو, ڈھونڈا تو بعض اقوال ملے متقدمین کے سلف میں. فرماتے اگر مجھے ان سے یہ بات نہ ملتی کہ انہوں نے اس پہ کوئی بات کی ہوئی ہے, تو میں اتنی بڑی تکلیف نہ اٹھاتا اور یہ عذر پیش کیا. اس بات آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا اگر مجھ سے غلطی بھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اب ایسے عالم کو ہم کہیں کہ نہیں, نصوص کے خلاف بات کی ہے, فتویٰ دیا ہے, قرآن سنت کے خلاف فتویٰ دیا ہے, یہ بدعتی ہے, یہ فلاں ہے, یا فلاں, ایسے کہا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا, دوسری مثال لیتے ہیں. ایک معروف معاملہ ہے جو مالکی ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. اسدال الیدین, اسبال الیدین, ارسال الیدین, 3 لفظ ہیں کہے جاتے ہیں تینوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اور مالکیوں کے نزدیک یہ فتویٰ کہاں سے آیا, کس نے دیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, تابعین سے ثابت نہیں ہے, امام مالک سے ثابت نہیں ہے. عجب بات ہے. مالکی ہیں اور امام مالک سے بھی ثابت نہیں ہے. امام مالک سے کیا ثابت ہے؟ موقع مالک میں جو روایت ہے وہ قبر والی روایت ہے. موقع مالک کس کی؟ موقع الامام مالک حدیث کی کتاب ہے. کس کی ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ پورا نام ہے کتاب موقع الامام مالک, کس کی پتہ نہیں کس کی ہے. تو امام مالک کی ہے تو نہیں, موقع امام مالک کی ہے کس کی ہے. اس میں جو حدیث ہے کتاب الصلاة میں جہاں پہ نماز کی ذکر کیا ہے اس میں ارسال کی حدیث ہے ہی نہیں ہاتھ چھوڑنے کی. امام مالک سب سے پہلی کتاب حدیث کون سی لکھی گئی؟ موقع امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اس میں ارسال کی حدیث ہی نہیں ہے. اس میں جو حدیث ہے کون سی ہے؟ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کے نماز پڑھنے کی دلیل موجود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کوڑے مارے گئے شدید قسم کے, یہاں تک کہ ان کا کندھا جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہل گیا, دونوں کندھے. کچھ عرصے تک نماز پڑھتے رہے ہاتھ چھوڑ کر. کسی نے دیکھا اصحاب میں سے, اچھا مزے کی بات ہے امام مالک کے اصحاب جو معروف ہیں ان کے نزدیک بھی ارسال کی روایت درست نہیں ہے. ابن ماجشون جیسے معروف ہیں اصحاب مالک میں سے, وہ بھی ہاتھ باندھتے رہے ہیں. ابن القاسم نے ایک روایت میں یہ کہا ہے, بلکہ یہ بات ابن القاسم نے ہی شروع کی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے. کہاں سے اس کو ملا یہ؟ کہ اس نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی ہاتھ چھوڑ کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث موقع امام مالک نے لکھی اس کے خلاف عمل کیا کہ نہ کیا؟ عمل تو ہوا اس کے خلاف. کوئی سبب تھا یا نہ تھا؟ سبب تھا, بیماری تھی, تکلیف تھی. فتح اللہ مست پائے تم, انہوں نے تو چلو ہاتھ چھوڑ دیا. ایک مفتی صاحب نے جیسے کہ ابن القاسم ہے جو مالکی ہے اس نے جلد باز فتوی بھی دے دی. چلو سارے دلائل نہ دیکھ سکا, فتوی بھی دے دیا. جو ہم کیسے مجتہد عالم تھا اس کو تو چلو اس عذر میں جو ہم پہ بات ہو رہی ہو سکتا اس میں شامل ہو جائے. جو کام آج مالکی کر رہے ہیں احادیث کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں, بلکہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے عجب ہے واللہ, فتح ذی المنہ برجحان السدل من السنہ کتاب کا نام ہے, محمد شیخ محمد المحفوظ الشنقیطی المالکی اس کی یہ کتاب اسے لکھی ہے اور ثابت کیا ہے کہ سنت یہ ہے نماز پڑھتے ہوئے کہ ہاتھ چھوڑ دیں, باندھنے نہیں چھوڑنے ہیں. واللہ میرے بھائیوں اس کتاب میں وہ شخص اتنی عجائب لے کے آیا ہے میں کیا کہوں. نیشا پور کی بوڑھیاں بھی اگر کچھ سمجھ آئے تو وہ بھی ہنستی چاہیے. صحیحین کی روایات کو ضعیف ثابت کیا, صحیحین متفق نے روایت ہے ہاتھ باندھنے کی روایت, صحیح مسلم بخاری مسلم میں ضعیف ہے. بلکہ آخر میں کیا کہتے ہیں دیکھیں ذرا, کہتے ہیں جو حدیث آپ سلام کا فرمان الحلال مبین والحرام مبین وبین امور مشتبہات, پوری حدیث بیان کی ہے. یعنی ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ مشتبہات میں سے ہیں. جس نے ایسا عمل کیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے, کیونکہ مشتبہ عمل پہ مشتبہ روایت پہ وہ عمل کر رہا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ علامہ محمد سنوسی نے اپنی کتاب میں شفاء الصدر میں کہ اس مسئلے کو بیان کیا ہے. اور عجب بات ہے کہ علامہ سنوسی نے بات تو کی ہے لیکن اس نے راجح یہی کہا کہ ہاتھ جو باندھنا جو ہے وہ راجح قول ہے. یعنی دیکھیں بعض لوگ جھوٹ پر کیسے اتر آتے ہیں, صرف محض کس لیے؟ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے, اندھی تقلید کی بنیاد پر, تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے, خواہش نفس سے بس. ان للہ ان الیہ راجعون. تو ایسے شخص اس وعید میں اس شخص ایسے کا کوئی عذر باقی رہتا ہے؟ اس کا کوئی عذر نہیں ہے. دیکھیں آگے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. دو مثالیں باہر سے تھیں, ابھی شیخ صاحب کلام کے طرف واپس آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ يَخَافُونَ مِثْلَ هَذَا. علماء تو ڈرتے تھے کہ وہ تحقیق پوری کرنے سے پہلے کوئی فتویٰ دے دیں, لیکن بعض اوقات ضرورت کے لیے فتویٰ دے بھی دیتے تھے, لیکن ڈر باقی رہتا تھا. خشیت ان یکون الاجتہاد المعتبر قد وجد فی تلک المسئلہ المخصوصہ. ہو سکتا ہے کوئی اجتہاد معتبر پہلے سے موجود ہے اس کا مجھے علم بھی نہ ہو, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے میں وہاں تک نہ پہنچ سکا. فہذہ ذنوب, تو غلطی تو ہوئی, لیکن لحوق عقوبۃ الذنب بصاحبہ انما تنال لمن لم يتوب. کیا ایسا عالم بھی ہے جسے کہ مثال کے طور پہ ابن القاسم کی میں نے بات کی, یا جو سرد کی بات کرتے تھے اس زمانے میں کسی دلیل کی بنیاد پر, لیکن فہم قاصر کی بنیاد پر انہوں نے عمل کیا, غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے, گناہ بھی ہوئے, لیکن وعید اس پہ شامل نہیں ہے. شیخ صفرات ان متو لمن یتوب, گناہ تو اسے ملتا ہے, اسے وعید وہ شخص شامل ہوتا ہے جو توبہ نہیں کرتا. وہ قد یمحو الاستغفار والاحسان والبلاء وشفاء الرحمۃ, جو موانع پہلے بات کی وہ ساری بھی اس کے پاس ہو سکتی ہیں. اب اس کی دوسری صورت, تیسری قسم کی, دوسری صورت جو ہے ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرع حتى ينصر ما يعلم انه باطل. یہ تیسری مثال جو ہے ابھی جو میں نے جس کا ذکر کیا ہے, جس نے کتاب لکھی ہے. جیسا فرماتے ہیں ولم يدخل في هذا, اس میں وہ شامل نہیں ہے, یہ عذر سے باہر, اس کا کوئی عذر نہیں ہے. من يغلبه الهوى, جس پر ہوا غالب ہو جاتا ہے, خواہش غالب ہو جاتی ہے, ويصرعه, اور اس پر یہ ہوا نفس ایسے غالب ہو جاتی ہے تو اس کے وہ سامنے ناکام ہو جاتا ہے, مغلوب ہو جاتا ہے. حتی ينفر ما يعلم انه باطل, یہاں تک کہ اس چیز کی نصرت کرتا ہے جس کو وہ جانتا کہ باطل ہے. مثال سامنے ہے کہ نہیں, صحیحین کی روایت کو ضعیف ثابت کر کے یہ کہتا ہے کہ میرے بات ٹھیک ہے, بلکہ وہ حدیث جو ہے مشتبہات والے بھی سامنے رکھ کر لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہتا ہے کہ خبردار ہاتھ جو ہے نا چھوڑ کے نماز پڑھو, مگر تم اس حدیث میں شامل ہو. او من یجزم بصواب قول او خطئه من غیر معرفت منه بدلائل ذلك القول نفیا و اثباتا, یا وہ شخص جو کسی قول کو لے لیتا ہے, یا تو اپنا قول وہ کہتا ہے یا کسی قول کو لے لیتا ہے جو جانتا بھی غلط ہے, دلائل کو جاننے کے بعد نفی و اثبات, نہ اس کے حق میں دلیل جانتا ہے نہ اس مخالف کو دلیل جانتا ہے, بس ایک قول لے لیا اور کہا یہی حق ہے بغیر علم کی. فإن هذين في النار, ایسے دونوں جہنم میں ہیں, صرف عید کی بات نہیں ہے. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, القضاة ثلاثة, قاضی تین قسم کے ہیں, قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ, دو قاضی جہنم میں اور ایک قاضی جنت میں. سبحان اللہ. فاما الذی فی الجنہ, بس وہ قاضی جو جنت میں ہے, فرجل, وہ ایسا شخص ہے, علم الحق فقضا به, اس حق کو جانا پھر اس حق کی بنیاد پر اس نے فیصلہ سنایا. کہا ہے قاضی جنت, قاضی جنت میں. واما اللذان فی النار, اور وہ دو جو جہنم میں ہیں, جو آگ میں ہیں, فرجل, ان میں سے ایک شخص, قوى للناس على جهل, فیصلہ تو کیا لیکن جہالت کی بنیاد پر, علم تھا ہی اس کے پاس. ورجل, اور دوسرا شخص, علم الحق وقضى بخلافه, حق کو جاننے کے باوجود بھی اس کے خلاف فیصلہ سنایا. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. شخص فرماتے ہیں والمفتون كذلك, یہ تو قاضی ہے اور فتویٰ دینے عالم بھی ایسے ہی ہے. قاضی اور مفتی میں کیا فرق ہے کون بتائے گا؟ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ قاضی کے بارے میں. کیا مفتی بھی شامل ہے؟ کیسا فرماتے ہیں؟ جی ہاں, مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ قاضی جو ہے یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے, عدالت میں اس کی جاب ہوتی ہے اور وہ اس پر عوض بھی لیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. وہ انٹائٹلڈ ہے کہ وہ فیصلہ سنائے, اور قاضی جب فیصلہ سناتے اس کے نفاذ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو نافذ نہ کیا جائے تو جو اس فیصلے پر عمل نہیں کرتا اس کی پکڑ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی پکڑ ہوتی ہے. اگر غلط فیصلہ بھی سنے تب بھی حکومت اسے پکڑتی کہ نہیں جو فیصلے پہ عمل نہیں کرتا؟ سبحان اللہ. مفتی کون ہے؟ مفتی عالم ہے, مجتہد ہے, فتویٰ تو دیتا ہے لیکن عمل کرنا لازم ہوتا ہے, اس کا نفاذ لازم ہوتا ہے. عمل حق تو عمل کرنا چاہیے لیکن کیا اس پر وہ حکم لاگو ہونا گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے لازم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ شیخ صالح فوزان ایک فتویٰ دیتے ہیں, یہ فتویٰ اور ایک قاضی فتویٰ دیتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو ایک قاضی فتویٰ دیتا ہے اس پر تعمیل کی جاتی ہے اس نفاذ میں. اگر مثال کے طور پہ فلان چور ہے اور قاضی نے فیصلہ سنا لیا اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی عام مجتہد جو قاضی نہیں ہو فیصلہ کرے وہ کہے فلان چور ہے جس کے بارے میں کہا کہ اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں؟ یہ مجتہد عالم گواہ تو بن سکتا ہے عدالت میں, دیکھ سبحان اللہ, لیکن اس کے قول پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ یہ قاضی سے بڑھ کر عالم ہے, بلکہ قاضی اس کے شاگردوں میں سے ہے لیکن قاضی قاضی ہوتا ہے اور مفتی مفتی ہوتا ہے, اور دونوں بغیر علم کے فتویٰ نہیں دے سکتے. اور بڑی وعید ہے, دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ ایک رائے ہے کوئی بھی دے سکتا ہے, ایسے شخص سے اچھی طرح سن لے کہ قاضی مفتی میں کوئی فرق نہیں. شخص فرماتے بنتے میں رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے کہ قاضی تین قسم کے ہیں, دو جہنم ہیں ایک جنت میں, مفتی بھی کتنے قسم کے ہیں؟ تین قسم کے ہیں, دو کہاں پہ رہے کہاں پہ, دو جنم ایک جنت میں, کتنی خطرناک بات ہے. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ جو ہے ایک رائے ہے جو کوئی بھی لے سکتا ہے, خبردار ایسی بات کے پیچھے نہ لگنا نہ سننا اور نہ کبھی بھول کس پہ عمل کرنا. فتویٰ دے دیا تو تینوں میں سے ایک ضرور ہو, پھر یا تو ان دونوں میں سے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور یا اس ایک میں جو جنت میں جائے گا. اور کتنی خطرناک بات ہے جس کے پاس علم نہیں ہو فتویٰ دے دے, جہالت کی بنیاد پر فتویٰ بھی دے دیا تو میرے بھائی اگر صحیح بھی ثابت ہو تب بھی اس پر وعید ہے میرے بھائی, یاد رکھیں, کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ نہیں دیا جاتا. اچھا, حدیث واضح ہے. تیسری قسم کی دوسری صورت بھی واضح ہے کہ جو ہٹ درمی کی بنیاد پر نصوص کو چھوڑتا ہے, واضح دلائل کے اوپر سے پوچھ ڈال دیتا ہے اور اپنی خواہش نفس کے ساتھ مغلوب ہو جاتا ہے, ایسے لوگ جو ہیں اگرچہ عالم فاضل کیوں نہ ہو ان کے لیے کوئی عذر شرعی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ملامت ان سے رفع دفع ہو سکتی ہے. وہ شیخ صاحب کے اس کتاب میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ اہل سنت جماعت کے علماء میں سے نہیں, سنی عالم نہیں ہے, ایسے کام بدعتی کرتے ہیں. اہل سنت میں سے عالم کی غلطی بھی کرتے, کیا کرتا ہے؟ رجوع کر لیتا ہے. امام شافعی کے بعض مسائل میں دو اقوال ہیں, امام حنبلہ کے بعض مسائل میں تین یا چار یا پانچ اقوال بھی ہیں, جب حق ملا دوسرا قول, پھر اور حدیث ملی تیسرا قول, اور حدیث ملی چوتھا قول. بعض جاہل لوگوں نے کہا یہ کون سا عالم ہے جو بدلتا رہتا ہے گرگل کی طرح, آپ کو کیا پتا علم ہوتا کیا ہے؟ جو علم سمجھتے اور جانتے وہ جانتے کہ تقوی جو ہوتا ہے وہی ایسے لوگوں کی زندگی میں بنیاد ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ بدلتے رہتے. تو تقوی کی بنیاد پر کسی عالم فتویٰ تبدیل ہوتا ہے جبکہ وہ سنی عالم ہو. بدعتی کیا کرتا ہے؟ اگر فتویٰ بدلتا ہے تو ہٹ درمی اور خواہش نفس کی بنیاد پہ کرتا ہے، انا کی بنیاد پہ کرتا ہے. جیسا فرماتے ہیں لیکن حقوق العید لشخص معین ایضا له موانع كما بیناه فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعیان من العلماء المحمودین عند الائمه مع ان هذا بعید او غیر واقع لم يعدم احد احد هذه الاسباب. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ بات شروع کریں گے، وقت کافی ہو گیا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نمبر نمبر میرے پاس نہیں ہے، ایک منٹ میں دیکھ لیں. آپ نہیں، نمبر نہیں میرے پاس، لیکن مطلع امام مالک میں موجود ہے. آپ کتاب الصلاۃ میں دیکھ لیں، وہاں پہ مل جائے گی آپ کو. باغی کی سزا اسلام میں تو ہے، جیسے کہ البغاہ ہوتے ہیں، قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا ہے، یا تو ان کو جلا وطن کیا جاتا ہے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف طریقے سے کاٹے جاتے ہیں، یا قتل کیا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو وٹ؟ جو جرم وہ کرتے ہیں، وہ جرم کیا کرتے ہیں؟ یا تو لوٹتے ہیں مال، یا قتل کرتے ہیں، یا لوٹتے ہوئے قتل بھی کرتے ہیں. قطاع الطرق اور باغی جو بغاوت کرتے ہیں وہ اس میں بھی شامل ہے. بعض اوقات باغی کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے مال لوٹتے ہیں نا، یا تو وہ مال لوٹتے ہیں، یا بعض لوگ اس سے آگے جا کے عوام لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، وہ سیدھے کرسی کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر وہ اس قسم کے باغی ہیں جو ڈکیت ہیں، ڈکیتیں کرتے رہتے ہیں، اور حکومت زہر خلاف کارروائی کرتے ہیں، حکومت سے باہر رہتے ہیں، حکومت کو یعنی پریشان کرتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے گناہ کے مطابق سزا دی جاتی ہے. رہ گئے دوسرے جس کی بات ہو رہی ہے، البغاء جو حکومت کے لیے وہ کرتے ہیں، غلط وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں اور مستحکم ہو جاتے ہیں، پھر ولاۃ الامر ان کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. آپ بتائیں کوئی ایک اور گروہ بھی ہے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کون سا ہے؟ رافضی. اچھا، ابن بطوطہ نے، اگرچہ خود بھی اشعری ہے لیکن اس نے ایک بات لکھی ہے، ابن بطوطہ جو ہے کہتے ترکی کے علاقے میں جب میں گیا تھا، ایک جگہ کا نام، شہر کا نام سنوب تھا، وہاں گیا تو ہم جس مسجد میں گئے وہاں پہ دیکھ کر لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا رہے یہ کون ہے؟ مال کے لگتے نہیں ہیں، حنفی ایسا کام کرتے نہیں ہیں، رافضی بھی نہیں لگتے، نماز ایسی پڑھ رہے ہیں. اچھا، تو بعض لوگ یہ رافضی ہیں، تو کہتے ہم نے ان کو آزمایا کہ اگر یہ مالکی ہو ہیں تو پھر اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے، اور اگر رافضی ہیں تو فیل ہو جائیں.
کوئی جانتے ہیں ٹیسٹ کیا تھا؟
نہیں نہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی اور ہم نے خرگوش پکایا، الارنب. رافضی خرگوش نہیں کھاتے، تو انہیں کھا لیا، تو پھر ہم نے جان لیا کہ یہ رافضی نہیں ہے. بر ابن عبد البر خود مالکی ہے، اس نے خود گواہی دی ہے. ابن عبد البر بڑی پیاری بات کہیے. دیکھیں جناب زبر فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس پہ کوئی خلاف نہیں ہے, اور یہ جمہور صحابہ کا قول ہے, تابعین کا بھی ہے, اور اسے امام مالک موطأ میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہاتھ باندھ رہے ہیں چھوڑنے نہیں, اور ابن بندر نے بھی اسی کو بیان کیا ہے. ابن القاسم نے ہی امام مالک سے ارسال کو بیان کیا ہے, اور اکثر اصحاب مالکیہ نے اس کو لیا ہے. پھر آخر تک فرماتے ہیں کہ بعض باتیں کو نزدیک ہاتھ باندھنا ہی نماز میں سنت فرض و نفل میں, کیونکہ بعض فرق کرتے ہیں فرض و نفل میں, کہتے یہی قول ٹھیک ہے. ان الاظہر لان الناس كانوا يؤمرون فيه يؤمر به في الصدر الاول, کیونکہ پہلے زمانے میں بہترین زمانے میں لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنا ہاتھ باندھ لیتے. اللہ علیہ وسلم.